نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة فاصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں میں نے اس آیت سے متعلق کچھ بیان کیا تھا، لیکن وہ بیان مکمل نہ ہو سکا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا، خلاصے کے طریقے پر عرض کرتا ہوں تاکہ بیان کا تسلسل اور ربط برقرار رہے، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی تاکید کرتے رہیے. اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ مقصود اصلی جو ہے وہ امت کو خطاب کرنا ہے اور امت کو یہ تاکید کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے متعلقین کو نماز کی تاکید فرماتے رہیے. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے خاندان والوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کس قدر کراتے تھے، بس یہ اس مثال سے سمجھ لیجیے جو حدیث شریف میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے آپ واقف ہیں، تہجد کے وقت ان کے مکان پر تشریف لے جاتے اور دونوں کو بیدار کرتے تھے کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھو. یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا تھا، فرض نماز کا نہیں اور فجر کا نہیں، بلکہ تہجد کا وقت ہوتا تھا. اور تہجد لازم نہیں، کوئی پڑھے گا تو بہت اونچا کام کرنے والا ہوگا، نہ پڑھ سکے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت، تہجد کے لیے ان دونوں کے مکان پر تشریف لے جاتے اور اعلان فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ، بھائی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کر لیتے فرض نمازوں کو نہ پڑھنا اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان میں، جب تہجد کا اتنا اہتمام، تو فرض نمازوں کا کتنا اہتمام ہوگا. پھر خاندان نبوت جتنا بھی تھا نمازوں کا، وہ رسیہ اور حریص تھا، نماز ہی پڑھتے رہتے تھے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. حدیث پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ آپ کی جو زوجات تھیں، جو آپ کی اہلیہ تھیں، سب کی سب کس قدر ذکر الہی میں مشغول ہوتی تھی. وہ خود بھی نماز کی بہت پابند اور بہت اہتمام کرنے والی تھیں، اور ان کی اولاد جو ہوئی وہ بھی اسی طریقے سے اہتمام کرنے والی تھی. بہرحال اس میں تو یہ بتا دیا کہ ہر فرد پر، ہر سرپرست پر اور اپنے گھر کے ہر سربراہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے متعلقین، اپنے خاندان گھر والے اور اپنے خاندان والے، ان کو نماز کی تاکید کرتا رہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی توجہ دلائی تھی اور اب پھر عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس حکم کو دیکھیے اور اپنا طرز عمل دیکھیے. آیا ہم اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں؟ آیا ہم اپنے اہل و عیال کو پابندی نماز کی تاکید کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے رہے تو توبہ کریں اللہ سے اور آئندہ اس کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. غالباً گزشتہ مجلس میں ہی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ اولاد دی ہے, ہمیں جو بیویاں دی ہیں, ہمیں جو خاندان دیا ہے, یہ اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. انسان ان چیزوں پر اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے اور بعض اوقات جان بھی قربان کر دیتا ہے. یہ اتنی عزیز اور اس قدر گرامی قدر نعمتیں, ہم ان کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ آیا ہم میں سے کوئی ہماری بہن یعنی ماں اس بچے کی, یا ہمارا کوئی بھائی یعنی باپ نماز پڑھنے کی تاکید اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو کرتا ہے؟ ذرا یہ سوچ لیجیے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا غالباً کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے اپنے طور پر, اور یہ غلط ہے, بالکل یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہماری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ہم ان کے کھانے, بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں, ان کے لباس کا انتظام کر دیں, ان کے لیے گھر کا انتظام کر دیں, اور ان کے لیے اس دنیا کی تعلیم کا انتظام کر دیں, اور ہماری ذمہ داری ختم. عملاً ہم نے یہ سوچ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انسان دو چیزوں سے بنتا ہے, جسم سے اور روح سے. اگر خالی جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو وہ لاشا ہے, لاشا ہے بے جان, جس کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اور مرنے کے بعد 6-7 گھنٹوں کے اندر اندر گھر سے نکال دیتے ہیں. اور اگر صرف روح ہو تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. ان دونوں چیزوں سے انسان بنتا ہے. ہمارے بال بچوں میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ہم جسم کا حق تو ادا کرتے ہیں اپنے بال بچوں کے سلسلے میں, اور ایسا ادا کرتے ہیں کہ نہ ہم حرام کو دیکھیں, نہ حلال کو دیکھیں, نہ ناجائز کو دیکھیں, نہ جائز کو دیکھیں. ان کی جسمانی پرورش اور جسمانی راحت و آرام اور عیش و عشرت کے لیے ہم دن بھر, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً 16 گھنٹے گولو کے بیل کی طرح پیلے رہتے ہیں اور ان کے لیے کمائی کرتے رہتے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو, مگر وہ صرف جسمانی. روح کا ہم نے کیا حق ادا کیا جو ان کے اندر روح موجود ہے؟ اس روح کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. ہماری توجہ نہیں جاتی کہ اس روح کی پرورش بھی ہمارے ذمے ہے, اور روح کی پرورش ہوتی ہے اللہ تعالی کے احکام سے اور قرآن کریم سے. اس سے روح کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے. جبکہ یہ روح کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی. جسم تو 60-70-80 سال کے بعد ساتھ چھوڑ دے گا, لیکن روح کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی. یہاں رہے گی, قبر میں رہے گی, برزخ میں رہے گی, قیامت میں جائے گی, حشر میں جائے گی, حتیٰ کہ انشاءاللہ تعالی یہ روح ہمیں جنت تک پہنچا دے گی اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا. ذرا سوچئے تو صحیح, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت جو بال بچوں کی ہے, اس کو ہم کس طرح تباہ کر رہے ہیں؟ ہم ان بال بچوں کو نماز کی تاکید تو الگ بات رہی, نماز کا حکم بھی نہیں دیتے, ترغیب بھی نہیں دیتے, بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو روکتے ہیں کہ بھائی عشاء کا وقت ہے, رات کا اندھیرا ہے, گلیوں کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, مت جاؤ. یہ ہم حق ادا کر رہے ہیں ان کو, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں اور متعلقین کو تاکید کرو نماز پڑھنے کی. گزشتہ مجلس میں نے وہ درجے بتا دیے تھے, وہ مراتب بتا دیے تھے کہ کس درجے میں کون کس قسم کی تاکید ہوگی اور کس عمر میں کون سی تاکید ہوگی اور کس عمر میں کون سی تاکید ہوگی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بچے کی عمر 5 سال ہو یعنی اس کو بولنے کی کوشش وہ کرنے لگے تو بجائے اس کے کہ اسے گٹ پٹ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، حدیث میں ہے، اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ، یہ گٹ پٹ تو اس کا ناش کر دے گی، اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. یہ یہاں پر بیٹھا ہے، میرا ایک پوتا بیٹھا ہے، اس سے 5 سال کا نہیں ہے پورا، یہ سورہ فاتحہ سن لیجیے اور قراءت سے سن لیجیے، تجوید سے سن لیجیے، بغیر تجوید نہیں، اور نماز کے لیے تیار ہر وقت. تو اس عمر میں جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کو یہ کام سکھاؤ، اور اس سے ذرا کچھ بڑا ہو جائے تو وضو کرنا سکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نماز کے لیے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، رفتہ رفتہ عادت پڑھنے لگے گی. اور جب اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اب نماز کا اسے حکم دو اور ترغیب لو کہ ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے چلو نماز پڑھو، فلاں چیز دیں گے چلو نماز پڑھ دو، اس طرح ترغیب دے کر اس کو نماز کی طرف لاؤ. اگر وہ راہ راست پر آ جائے اور نماز پڑھنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرو اور مزید دعا کرو اس کے لیے. اور اگر پھر بھی زمانے کی اس غلط روش کی وجہ سے اس کے اندر پوری طرح نماز کی عادت راسخ نہ ہو اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ اب اس کو مارو، نماز پڑھنے نہ پڑھنے پر اس کو مارو، تنبیہ کرو، سختی کرو، 10 سال کی عمر میں سختی کرو، حتیٰ کہ جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچے گا ہماری اس تربیت کی وجہ سے نمازی ہوگا. یہاں 12 سال کی عمر تک توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو نماز نہیں آتی اور سردی کا زمانہ ہے، وضو کیا کرے گا، تکلیف ہو جائے گی اور کیا جائے گا، یہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں راستے میں معلوم نہیں کن بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دی، اس قسم کے وہم آتے ہیں. تو حکم دو، ترتیب شریعت نے یہ بیان کی ہے حکم دینے کی، جو میں نے بہت مختصراً آپ کے سامنے اب بھی عرض کر دیا، پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا. آگے فرمایا تھا کہ وس پویر علیہ، اور آپ خود بھی اس پر جم جائیے، یعنی نماز کی پابندی کیجیے. کیا کوئی شخص، کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خدا نخواستہ نماز میں کچھ کوتاہی کرنے والے تھے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کرے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے. ہم سب کا پختہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز پڑھنے والا اور آپ سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے والا مخلوق میں کوئی نہیں، ہم سب کا یہ پختہ ایمان ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واصطبر علیہا، جم جاؤ، تم اس پر جمے رہو. گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ در حقیقت اللہ تعالی نے اپنے اہل و عیال کے نمازی بنانے کا ایک مؤثر اور اکثیر نسخہ بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کام تو تم کرو جو حدیث شریف میں آیا اور جس کو میں نے بیان کیا ابھی، 5 سال 7 سال 10 سال، لیکن سب سے بہترین اور مؤثر نسخہ یہ ہے کہ تم خود پکے نمازی بن جاؤ، بچے بھی تمہارے نمازی بن جائیں گے، بیوی بھی تمہاری نمازی بن جائے گی، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب نمازی بن جائیں گے، خود پکے نمازی بن جاؤ. اور یہ تجربہ ہے کہ جو پکا نمازی ہوتا ہے، ایک دن میں نہ صحیح، 10 دن میں نہ صحیح، مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں جا کر اس کا پورا گھرانہ نمازی ہو جاتا ہے، اسے کچھ زیادہ سختی کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. گھر والے دیکھتے ہیں کہ ہمارا سربراہ، ہمارا باپ، ہمارا شوہر نماز کی اتنی پابندی اور اتنا اہتمام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم بھی ایسا کرو، یہ بہترین کام ہے. اس لیے یہ مؤثر اور اکثیر نسخہ بتا دیا. ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور بات بھی بتا دی، اسی وسط بھی رہا ہے ہمیں کہ تم بھی جمے رہو. وہ یہ بات بتائی کہ اگر تم نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کا ماحول نمازیوں کا بنا دو، اپنے گھر کے اہل و عیال جو ہیں ان کو نمازی بنا دو، تم بھی نماز کی پابندی کرنے لگو گے. یہ ہمارے آپ کے لیے، اس لیے کہ جب ماحول خلاف ہوتا ہے تو پھر آدمی کام کرتے ہوئے یا تو ندامت محسوس کرتا ہے یا اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ماحول کی موافقت سے کام آسان بھی ہوتا ہے، جلدی بھی ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ گھر کے تمام لوگ نمازی، بیوی نمازی، بچے نمازی، بہنیں نمازی اور ماں نمازی، سب نمازی، اب کیا شرم نہیں آئے گی شوہر کو، سرپرست کو، کہ میں نمازی نہ بنوں، وہ بھی نمازی بن جائے. تو دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اگر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے تو خود پکے نمازی بن جاؤ، اور اگر اپنے آپ کو نماز پر قائم رکھنا ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو نمازی بنا دو. یہ قرآن کریم ہے، دیکھیے کیسی کیسی حکمتیں ہیں معمولی معمولی چیزوں میں. یہ تو میں پچھلی مجلس میں بیان کر چکا تھا، اگرچہ انداز دوسرا تھا. آج تو مجھے اس پر عرض کرنا تھا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ہمارا مطالبہ آپ سے رزق کا اور کمائی کرنے کا نہیں ہے. سوچیں یہ مسلمان جو اللہ کا نام لینے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے ہیں، آج تمام تر مطالبہ کیا؟ کما کے لاؤ، آمدنی لاؤ، رزق کی فراوانی کے انتظام کرو، عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خرید کر لاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ تم بھی نمازی بنو، تمہارے گھر والے بھی. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے اور یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم کما کما کر لاؤ. آگے اس کی وجہ بیان فرمائی. یہ تو اللہ تعالی کا مطالبہ ہے اور اس امت کا مطالبہ یہ ہے کہ کما کر لاؤ، خوب کما کر لاؤ، حرام کبھی لاؤ، حلال کبھی لاؤ. کتنے ہٹ چکے ہیں ہم اس راستے سے. شاید میں نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جب سے معیار زندگی کو بلند کرنے کے نعرے لگے اس وقت سے یہ مصیبت آئی. اس سے پہلے ہم بھی وہی تھے، آپ بھی وہی تھے، اس وقت یہ کیفیت نہ تھی. اب میں نے بتا دیا تھا کہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا نعرہ ہے تو بڑا خوش کرنے والا، کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو ضرر اور جو اس کے اندر نقصانات ہیں اس کی طرف نظر نہیں گئی. جب یہ نعرہ لگا تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اس لیے کہ ان کی نظر تھی حقیقت پر اور انجام پر، لیکن کسی نے سنا نہیں. انہوں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، عمل کسی نے نہ کیا، بلکہ ان کو ملائیت اور دقناسی اور دقیانوسیت کا طعنہ دے کر الگ کر دیا. یہ تو ملا لوگ ہیں، یہ کیا جانے. یہ اس کے برے نتائج تھے جو سامنے آئے، کہ اس معیار زندگی کو بلند کرنے میں حرام و حلال کا امتیاز ختم ہو جائے گا، بلکہ مال حرام کی کثرت ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے پاس مال حلال ہو. کثرت ان لوگوں کی ہو جائے گی کہ جو مال حرام حاصل کرنے والے ہیں. اس نعرے کے 30 سال کے بعد دیکھ لیجئے یہ نتیجہ سامنے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، تم سے کمانے دھمانے کا مطالبہ نہیں کرتے. تو نہیں کرتے نحن نرزقک، کیونکہ تمہارا رزق تو ہمارے ذمہ، تم کہاں سے آ گئے اس کے اندر دخل دینے والے؟ ہر مخلوق کا، ہر بندے کا، ہر ذی حیات کا، ہر زندہ کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں. رزق جو ہے یہ محنت پر نہیں ملتا، ورنہ ہر شخص شب و روز محنت کر کے رزق حلال حاصل کر لیتا، اور اس دنیا میں کوئی بھی غریب نہ رہتا. رزق ملتا ہے اللہ تعالی کی تقسیم کے اعتبار سے، جس طرح اس نے تقسیم فرما دیا کہ اس کو اتنا رزق، اس کو اتنا رزق، بس اتنا ملتا رہے گا. کسی کو وہ وسیع رزق عطا فرما دیتا ہے مصلحت کے مطابق، اور کسی کو تنگ رزق عطا فرماتا ہے مصلحت کے مطابق. یہ اس کی مصلحتیں ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ رزق حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، کمائی کے جو راستے ہیں، شروع میں تو انسان کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. فرض کیجئے کہ کھیت ہے آپ کا یا باغ ہے، آپ تو صرف اتنا ہی کر سکیں گے کہ زمین کو نرم کر دیں اور اس کے اندر تخم ریزی کر دیں، تھوڑے سے دانے اس کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس کو مقدار اور وقت کے مطابق پانی دے دیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس دانے سے درخت نکالنا کس کا کام ہے؟ آپ کا ہے، انسان کا ہے. جب وہ درخت نکل آیا تو پھر انسان بیچارہ بالکل مجبور ہے، عاجز ہے کہ اس کے اندر دانہ پیدا کر دے، اس کے اندر پھل پیدا کر دے، اس کے اندر پھول پودا پیدا کر دے. انسان نہیں کر سکتا، اس کا بس اتنا کام ہوگا کہ وہ حفاظت کرتا رہے، جانوروں سے بچاتا رہے، پرندوں سے بچاتا رہے، صرف اتنا کام ہوگا. یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کر رہا ہے. ابتدان تھوڑی سی محنت کر لی بس، بعد میں تھوڑی سی محنت کر لی حفاظت کی بس، باقی تمام کام اللہ نے انجام دی. کیسے رزق حاصل کر سکو گے تم خود؟ تمہارا رزق، تمہاری معاش اور تمہاری دنیا کی زندگی کی ضرورتیں وہ اللہ کے قبضے میں، جس کو جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے. لہذا ہمارا مطالبہ، یعنی شریعت کا مطالبہ، یعنی اسلام کا مطالبہ تم سے یہ نہیں ہے کہ تم خوب کما کما کر لاؤ حلال اور حرام کا، بلکہ تم سے مطالبہ یہ ہے کہ خود بھی نمازی بن جاؤ پکے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنا دو. ہم نے آج کل اس کو بالکل الٹا کر دیا کہ نماز اور دوسری عبادتیں، یعنی اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنا تو چلا گیا بہت دور، گویا وہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا کام نہیں اور ان کا مقصود نہیں، وہ تو فرشتے کریں یا ملا لوگ کریں. اور جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم رزق کما کر لاؤ، یہ آ گیا ہمارے سامنے اور اس کو مقصود اصلی بنا لیا. حکم ہوا تھا کیا؟ عمل ہو رہا ہے کیا؟ بتائیے کیا اس کا جواب وہاں پر نہیں دیا جائے گا؟ باقاعدہ اس کے بارے میں وہاں پر باز پرس ہوگی کہ ہم نے تو تمہیں یہ حکم دیا تھا قرآن کریم میں، تم نے اس کے بالکل الٹ، بالکل برعکس عمل کیا، اس کا جواب دو. اور باوجود اس قدر محنت کرنے کے تمہیں ملا وہی جو ہم نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا تھا، کیوں اپنی محنتوں کو تم نے ضائع کیا؟ کیوں تم نے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام کے اندر لگائیں جو تمہارے قبضے میں نہیں؟ اس کا جواب دو. صاحب و جواب سوچ لو، اب پھر وہی میں عرض کروں گا آخر میں کہ اب تک جو کچھ ہو گیا, جو کوتاہی ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سچی توبہ ہمیں کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی پابند رہیں اور ان سے رزق کا سوال نہ کریں, اس لیے کہ اس کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا ہے, جو اگلے مجلس میں انشاءاللہ حدیثوں کے ذریعے میں بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی پکا نمازی بنا دیں, ہمارے گھر والوں کو بھی پکا نمازی بنا دیں, اور اللہ رب العزت ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گمراہیوں کے جو راستے پہ پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے, شیطان کے جال سے اور شیطانوں کے شر سے اور شیطانوں کے ایجنٹوں اور دلالوں سے, یعنی شیطانوں کے چیلوں سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.